حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. درود بجي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات سيد الشهداء معرفة أهل بيت محبت اہل بیت اطاعت اہل بیت ان چیزوں میں گفتگو کرتے ہوئے آج ہمارا آٹھواں دن ہے. خداوند عالم کا کسی بھی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ان آٹھ دنوں میں ہمیں اس فرش پہ آنے کی توفیق عنایت فرمائی. کسی بھی طرح خداوند عالم کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہمیں اس در عظیم سے وابستہ کیا. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں معرفت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچنے کا شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ جو ہم معرفت کی گفتگو کر رہے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کی ہستی کو، شخصیت کو اپنے ظرف کے مطابق کچھ سمجھنے کی ان کے الفاظ میں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پیش خیمہ بنے، زمینہ بنے کہ زمانے کے امام کی طرف ہماری نگاہیں اور ہمارے دل متوجہ ہوں انشاءاللہ، اور امام کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اب زیارت جامع کبیرہ، وہ زیارت جو ہر امام کے لیے بیان کی گئی، اس کے کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. آج جس ٹکڑے پر بات کرنی ہے، السلام علیکم، سلام ہو ہم سب کا آپ پر. وہ ہستیاں جن کو ہم نے کہا معدن رسالت ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، معدن رحمت ہیں، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہیں، ان میں ایک ٹکڑا آج جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ٹکڑا یہ ہے کہ ہمارا سلام ہو آپ پر مخلصینا فی توحید اللہ. زیارت جامعہ میں امام ہادی نے آئمہ اطہار کی خصوصیات اور معرفت کے جو راز انہوں نے کھولے ہیں تھوڑے سے، ان میں سے ایک نام توحید خدا کے مخلصین بنایا ہے. السلام علیکم یا مخلصین فی توحید اللہ. کاش ہم کبھی ان مطالب کو گہرائی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور وقت کی اگر کمی نہ ہو تو بیان کر سکیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے مختصر سا وقت ہے، اس میں پوری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. آئمہ اطہار عزیزوں پس وہ ہستیاں ہیں جو خداوند عالم کی وحدانیت کے معاملے میں مخلص ہیں. مخلص اور مخلص میں فرق ہوتا ہے. مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود خدا بند عالم کسی کام کے لیے تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ قرار دیتا ہے. مخلص اپنی کوششوں سے انسان ایک جگہ تک پہنچتا ہے, لیکن مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا بند عالم انتخاب کرتا ہے. اسی لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو خطبہ پڑھتے ہیں, خطبات پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, اس کے اندر آئمہ اطہار کے بارے میں منتجبین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. منتجبین یعنی جن کو چنا گیا ہو, خدا بند عالم نے جن کو چن لیا ہو. بس اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ السلام علیکم مخلصین فی توحید اللہ, خدا کی وحدانیت کے باب میں جو مخلص افراد ہیں, مخلص ہستیاں ہیں, آپ پر ہمارا سلام. عزیز اس مخلص کو نوجوان دوستوں کے لیے پہلے عرض کروں کہ جب شیطان حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کے بعد خداوند عالم نے شیطان کو رجیم قرار دیا, اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا, نکال دیا, اس کی تمام کی جانے والی عبادتوں کو بھی خدا نے مد نظر نہ رکھا, تو وہاں شیطان نے اسی انسان سے دشمنی میں خداوند عالم کے سامنے قسم کھائی, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم کے سب کو گمراہ کروں گا. لیکن خود شیطان نے ایک گروہ کی جانب, کچھ ہستیوں کی جانب نگاہ کی. اسے پتا تھا کہ آدم کو جو سجدے کے قابل خدا نے بنایا انہی ہستیوں کی ولایت کی وجہ سے بنایا, لہذا جب آدم ان ہستیوں کی ولایت کے اقرار اور ولایت کی وجہ سے لائق سجدہ بنے تو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کل انسانیت کو اپنے اختیار اور قبضے میں لے لوں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ, میرے قبضے سے فقط وہ لوگ محفوظ رہ جائیں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں. درود پیش محمد و آل محمد. بس ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں شیطان نے بھی ہار مانی کا نہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میری رسائی نہیں ہے, اس جگہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بس خداوند عالم کے مخلصین موجود تھے کہ جس کو دیکھ کر شیطان نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا, اجمعین پوری انسانیت کو گھیرنے کی کوشش کروں گا, اور وہ کرتا ہے, پوری انسانیت کے پاس آتا ہے, حتیٰ انبیاء کے پاس, حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ مخلصین میں سے ہیں, لیکن اس شیطان نے اپنے کاموں کو نہیں چھوڑا. شیطان کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے, مومنین تھک جاتے ہیں کاموں کو کرتے ہوئے, شیطان نہیں تھکتا. اسے پتا ہے کہ میں مخلصین پر اپنا داؤ نہیں چلا سکتا, انبیاء کی حد تک وہ ضرور آیا, حضرت عیسیٰ کے پاس آیا, حضرت آدم کے پاس آیا, حضرت ابراہیم کے پاس آیا, یہ جو ہم رمی جمعرات میں جا کر جو حاجی جاتے ہیں اور وہاں پہ رمی کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں تین مختلف پتھروں کو, درحقیقت پتھر شیطان کو پڑتا ہے چونکہ شیطان نے بگایا تھا. بہرحال شیطان نے آ کر کوششیں کی اور لیکن ایک گروہ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ پروردگار اس پر میرا زور نہیں چلے گا, لہٰذا ان کے علاوہ سب کو بہکاؤں گا, ان کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا. شیطان نے اغوینہم کا لفظ استعمال کیا, اغوا کروں گا, گھیر لوں گا, اپنے قبضے میں لے لوں گا. بس عزیزوں اہل بیت علیہ السلام کی معرفی پہچان زیارت جامعہ میں امام ہادی علیہ السلام نے کروائی کہ آپ کون ہیں, المخلصین فی توحید اللہ. عزیزوں ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارے اور آپ کا جو مقصد خلقت ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مقصد خلقت ہی یہ ہے کہ ہم خدا وند عالم کی وحدانیت کو پہچان کر اس کا اقرار کر سکیں, اور جب خدا وند عالم کی وحدانیت کو پہچان کر اس کا اقرار کریں تو اس کی وحدانیت کے مطابق عمل انجام دے سکیں. لہذا اسی لیے رسول اللہ نے جو تبلیغ کی فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سب کے سب کہو گواہی دو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اگر تم نے یہ کہا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن عزیزوں فقط زبان سے کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, کل کی بحث یا پرسوں کی بحث, ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے. جب تک یہ لا الہ الا اللہ قلب میں نہ اترے, قلب میں رسوخ نہ کرے, اس وقت تک کامیابی انسان کو نہیں ملتی. وَإِلَّا ایسے بھی افراد ہیں جو لوگوں کی زمینیں کھائے جاتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کا وٹ کرتے رہتے ہیں, اب لا الہ الا اللہ کا اثر نہیں آتا, دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے, چونکہ لا الہ الا اللہ دل سے تعلق رکھتا ہے. بس عزیز و خداوند عالم نے کہا, امام نے بیان کیا کہ اہل بیت کون ہیں, جو مخلصین فی توحید اللہ ہیں, جو توحید کے باب میں انتہائی زیادہ مخلص افراد ہیں, جنہوں نے اب توحید کے عزیزوں درجات بیان کیے گئے ہیں, توحید کے مراحل ہیں, توحید ذاتی کہلاتی ہے, توحید صفاتی کہلاتی ہے, توحید افعالی کہلاتی ہے, توحید عبادی کہلاتی ہے, عقائد کے بحث ہیں انشاءاللہ, بزرگ تو جانتے ہیں, نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, یعنی ہے توحید, توحید الگ الگ نہیں مگر اس کے مراحل کو بیان کیا. توحید ذاتی یعنی خدا وند عالم کی ذات ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, توحید ذاتی ہے. توحید صفاتی یعنی خدا وند عالم کی صفات اس کی ذات سے زائد نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ خدا کی صفت الگ ہو ذات الگ ہو, صرف اشارہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں, یہ توحید کی بحث ہے, عقائد کے اندر انشاءاللہ نوجوان اس کو پڑھیں گے. خدا وند عالم کی جو صفات ہیں عین ذات ہیں, خدا وند عالم کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. توحید افعال کیا ہے؟ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے ارادے سے ہو رہا ہے, جس کو ہم پڑھ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول کوئی ارادہ نہیں, ولا قوة کوئی قوت نہیں ہے کائنات کے اندر الا باللہ سوائے اللہ کے. اچھا, اس چیز کو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا, جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کی ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بحول اللہ, اللہ کے ارادے سے, وقوته اسی کی قوت سے, اقوم میں اٹھتا ہوں, واقعد اور بیٹھتا ہوں, عمل میں انجام دے رہا ہوں مگر ارادہ اور قوت اس کا ہے. اب اگر ایک عام انسان کے لیے عزیز توجہ کیجئے گا, ایک عام انسان, میں اور آپ ایک عام انسان ہیں, ایک عام مؤمن ہیں, اگر میں اور آپ کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو جو نماز اس پروردگار نے فرض قرار دی, اس نماز کے اندر کہا ہر رکعت میں دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے پڑھو بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, یعنی کام تمہارا ہوگا, تمہارے اس کام کے پیچھے قوت خدا کی ہوگی, تو پھر اگر علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں اس کائنات کا انتظام چلاتا ہوں اس کے ارادے سے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں پھر کون سی بڑی بات ہے؟ اسی کی قوت سے, اسی کے ارادے سے خدا وند عالم علی مرتضیٰ سے کام لیتا ہے. بحول اللہ میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں, جب میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میں ہوں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قوت ہی اس کے ارادے سے, میرے اس اٹھنے میں بھی جو ارادہ شامل ہے اس کا ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کی قوت ہے. تو جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے خدا ہی کا ہے, خدا کی قوت سے, خدا کے ارادے سے یہ کائنات کے انتظام کو چلاتے ہیں. درود بھیجیے محمد والا. بس توحید کی یہ بحث ہے, توحید افعالی تک پہنچے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, کوئی ارادہ کوئی قوت کائنات میں حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہر چیز کے پیچھے خدا وند عالم ہے. اسی طرح توحید عبادی, چوتھی توحید کی کیٹیگری مرحلہ جو بیان کیا جاتا ہے, یعنی عبادت کے اندر انسان کسی کو خدا وند عالم کے ساتھ شریک قرار نہ دے, جب سجدہ کرے تو خدا وند عالم کی وحدانیت کے آگے سجدہ کرے بس. البتہ آیت اللہ بروجردی, جن کا شاید بعد میں بھی تذکرہ آئے, وہ اپنے ممبر سے کہا کرتے تھے بعض اوقات, لوگوں نے سنا آیت اللہ بروجردی ہمارے بہت بڑے مجتہد مرجع گزرے, بہت بڑی شخصیت تھے, ان کی عقیدت امام حسین کے بارے میں فقط ایک تذکرہ ملتا ہے, کتابوں میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں درد تھا, ماہ محرم تھے, آنکھوں میں درد تھا, آشوب چشم ایک بیماری ہے, پانی بہ رہا ہوتا ہے آنکھوں سے, درد ہوتا ہے آنکھوں میں, آشوب چشم میں مبتلا تھے, محرم کے ایام تھے, ظاہراً عاشور کا دن تھا یا کوئی اور دن, وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا ایک دستہ گزرا, ماتمیوں کا ایک دستہ گزرا, ماتم کرتے ہوئے گزرا. اب جب یہ دستہ وہاں سے گزر گیا, آیت اللہ بروجردی نے ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں پہ لگائی, آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئیں. ان کے قدموں کی خاک, کس کی خاک ہے؟ امام عصر کی نہیں ہے, عزاداران امام حسین کے قدموں کی خاک. اگر عقیدہ ہو انسان کا تو پھر کتنی عظمت انسان کو ملتی ہے. ایسی شخصیت, یہ اپنے بعض دفعہ درسوں میں کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ شرک بھی کیا کرو. اب لوگ حیران ہوتے تھے کہ مجتہد اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عارف, کہتا ہے لوگوں سے کہ شرک کیا کرو, کہتے تھے ہاں میں تمہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں شرک کیا کرو, اپنے کاموں میں کبھی خدا کو بھی شریک کر لیا کرو, کبھی خدا کو بھی. درود بھیجو محمد. یعنی اپنے کاموں کو خدا کے لیے انجام دو. توحید عبادی خدا کی خاطر اپنے کاموں کو انجام دینا. ائمہ کون ہیں؟ مخلصین فی توحید اللہ. یعنی چاہے توحید ذاتی کا مرحلہ ہو، توحید صفاتی کا مرحلہ ہو، توحید افعالی کا مرحلہ ہو، توحید عبادی کا مسئلہ ہو، تمام توحید کے مراتب میں ائمہ مخلص ہیں. کسی جگہ بھی خدا وند عالم کی توحید کے بارے میں ائمہ کے اندر کوئی شک شبہ، کوئی شک نہیں پایا جاتا. عزیزو، یہ اخلاص بنیادی ترین صفت ہے انسان کے لیے. ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں. لیکن کیا خداوند عالم ہر عمل کو انسان سے قبول کرنے والا ہے؟ نہیں. قرآن کریم میں اس کی نفی ہے، آئمہ اطہار کی روایات میں نفی ہے. خداوند عالم جہاں انسانوں کو عبادت کے لیے خلق فرما رہا ہے، انسانوں کو کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں عبادت کے بارے میں بھی خدا بیان کر رہا ہے. خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے خلق کیا، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. توجہ کیجئے گا، خداوند عالم نے فقط عمل کی بات نہیں کی، احسن عمل. احسن عمل کو علماء نے کہا یعنی وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو، خدا اس کو قبول کرتا ہے. سورہ غافر یا سورہ مومن، دو نام ہے سورہ کے، اس کی آیت نمبر 65 ہے. اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ هو الحی، معذرت یہاں سے شروع ہوئی، هو الحی لا الہ الا هو، وہ زندہ ہے. کیسا زندہ؟ جو حی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی. هو الحی لا الہ الا هو فعبدوه مخلصین له الدین. هو الحی وہی حیات والا ہے، دائمی حیات فقط اس کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے، کل من علیہ فان، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فانی ہے. جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. هو الحی وہ ایسی ذات ہے جس کو کبھی کوئی فنا نہیں ہے، کوئی زوال نہیں ہے. اب جب وہ حی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فعبدوہ، بس جب تم عبادت کرتے ہو تو اس کی عبادت کرو جس کو زوال نہیں ہوتا. جب سجدہ کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے جھکو جس کو زوال نہیں ہے، جو حی ہے. فعبدوہ، لیکن کیسے؟ اس شرط کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، اس کی خاطر اخلاص کے ساتھ عبادت کرو. عزیزو، بس عبادت کی جو شرط خداوند عالم نے قرار دی وہ اخلاص ہے. ائمہ اطہار کون ہے؟ زیارت جامعہ کے ٹکڑے کے مطابق مخلصین ہیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں توحید عبادت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں مخلص ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کی خاطر اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں. یہی درس اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اسی چیز کو ائمہ اطہار نے ہمیں سکھایا ہے. عزیزو، اخلاص کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ روایت بیان کرتی چھٹے امام سے، درود بھیجو محمد علیہ محمد. یرتفع العمل بالاخلاص، اگر عمل پرواز کرتا ہے خدا کی طرف تو اخلاص کے ذریعے سے، اگر اخلاص نہ ہو تو عمل خدا کی بارگاہ تک رسائی نہیں رکھتا، چاہے عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. توجہ کیجئے گا، یرتفع العمل بالاخلاص، اخلاص ہے جو انسان کے عمل کو خدا تک پہنچاتا ہے. یا پانچویں امام نے بیان کیا اپنی حدیث میں، اب یہاں پہ سمجھ لیں گے کہ اخلاص ہے کیا چیز. امام نے ارشاد فرمایا ابقاء العمل حتی یخلص اشد من العمل، کسی عمل پر باقی رہنا یہاں تک کہ وہ عمل خالص رہے کسی عمل کے انجام دینے سے زیادہ شدید ہے. سادہ ترجمہ کر دوں، عمل کو اخلاص کے ساتھ باقی رکھنا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. پھر امام نے فرمایا العمل الخالص الذی، عمل خالص کی پہچان کیا ہے؟ اب اپنے اندر دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمد علیہ احد الا اللہ، عمل خالص کی پہچان یہ کہ اس کو کرنے کے بعد تم کسی کی تعریف اور تمجید کا انتظار نہ کرو سوائے خداوند عالم. یہ تمہارا عمل فقط خدا کے لیے ہو، تمہیں توقع نہ ہو کہ تمہارے اس عمل پہ کوئی تعریف کرنے والا ہے یا نہیں. یعنی دوسری روایت بیان کرتی ہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے تو مخلص ہو یا نہیں، تمہارا عمل اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں، تو روایت بیان کر رہا ہوں کہ عمل خالص کی پہچان یہ ہے کہ اگر تمہاری اس کام کی کوئی تعریف کرے تو تمہیں برا محسوس ہو. عزیزوں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے. اسی لیے تو مخلصین کم ہیں, اسی لیے تو مخلصین کم ہیں, عباد اللہ المخلصین کم ہیں. لیکن ہمیں پہنچنا ہے اس عمل تک, اس درجے تک. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم عمل خالص کو قبول کرتا ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ جانچ سکے تم میں سے کون خالص عمل کرنے والا ہے. خداوند عالم خالص عمل کا خریدار ہے. عزیزوں درود بھیجو محمد و آل محمد پر. میں اس کو بیان کر دوں, ہمارے معاشرے کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں اکثر اوقات خلوص نہیں ہوتا. ہمارے آپس کے جھگڑے بعض اوقات, ہماری آپس کی رقابتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان میں خلوص نہیں ہوتا. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کیا. امام خمینی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو آنے واحد میں کسی ایک جگہ لا کر جمع کر دیا جائے تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا, چونکہ سب کا مقصد فقط خدا ہے. سب کا مقصد خدا ہے. اب جب سب کا مقصد خدا ہے تو جھگڑا کہاں سے آئے گا؟ کسی کا مقصد اپنی ذات ہے ہی نہیں, اپنی ذات کی ترویج ہی نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے جہاں اپنی ذات کی ترویج ہو؟ اب یہ ان چیزوں کو آگے دیکھنا ہوگا. بعض اوقات مجالس کے اندر, بعض اوقات اجتماعی کاموں کے اندر, بعض اوقات عبادت کے کاموں کے اندر یہ رقابت ہوتی ہے عزیزوں. اس رقابت کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں. جہاں انسان مخلص ہو وہاں یہ مسائل جنم ہی نہیں لیتے. شہید مصطفیٰ چمران وہ شخصیت کے جس نے امریکہ سے پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کیا 1970s میں, بہت انکش شمار لوگ تھے جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر پلازما فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کیا. جب وہاں سے پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کیا تو اس کے بعد ان کو وہیں یونیورسٹی سے آفر آئی کہ آپ یہاں پڑھائیے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے یہاں نہیں پڑھانا. کہاں گئے؟ لبنان چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ چونکہ لبنان میں شیعوں کی جو کیفیت تھی, میں 1970s کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں شیعہ تیسرے درجے کے شہری بھی شمار نہیں ہوتے تھے. تمام پست کام شیعوں کے لیے چھوڑے جاتے تھے, کلیریکل جاب بھی شیعوں کو نہیں ملتی تھی. اس شخص کو محسوس ہوا کہ شیعہ حسین کے ماننے والے ہیں, اور حسین کا نعرہ ہے ہیہات من الذلہ, ذلت برداشت نہیں کر سکتا حسینی. یقیناً یہ حسینی اپنے پیغام میں حسین سے غافل ہیں. جا کر حسین کا پیغام دیتا ہوں. کون شخص ہے جس نے پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے؟ دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, دنیا نے اپنے دروازے کھولے ہوئے تھے, ہزاروں ڈالر مل سکتے تھے وہاں, مگر اس شخص کو غربت تشیع کا احساس ہوا. تمام چیزوں کو چھوڑ کر پہنچے لبنان, اور وہاں پر جا کے ایک یتیم خانے کی بنیاد رکھی, اور یتیم بچوں کے ساتھ رہنا شروع کیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, بات کیوں سنا رہا ہوں, کہ جو لوگ خدا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کے نتائج پھر کیا ہوتے ہیں, اور وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. اجتماعی کاموں میں مسائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اکثر اوقات خدا وند عالم تھوڑا سا سائیڈ میں رہتا ہے ہمارے کاموں کے اندر. ہمیں اسی کو حاصل کرنا ہے. مصطفیٰ چمران نے شہید یتیم بچوں کے ایک سینٹر کا آغاز کیا, وہاں سے یتیم بچوں کی تربیت کی. عزیزوں وہ یتیم بچے جب تربیت پا چکے تو پھر اس زمانے میں عمل ملیشیا کے نام سے ایک گروہ بنایا کہ جس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا. وہ مصطفیٰ چمران کی رکھی ہوئی بنیاد آج حزب اللہ کی صورت میں موجود ہے. اب آپ توجہ کیجئے کہ کتنی بابرکت جماعت ہے حزب اللہ, کہ جس نے کتنی شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کون ہے؟ اللہ بظاہر دنیا کی ساتویں بڑی طاقت کہلوانے والا اسرائیل 2006 میں 33 دن کی جنگ میں بدترین شکست کھا کے باہر نکلا. حزب اللہ کے نوجوانوں نے شکست دی. اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مصطفیٰ چمران نے. اب یہ مصطفیٰ چمران, میں اخلاص پہ بات کر رہا تھا, کس طرح کی شخصیت تھی, یہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں پروردگار, توجہ کیجیے گا اخلاص کیا ہوتا ہے. اہل بیت کا اخلاص تو اپنی جگہ, جو اہل بیت کے رستے پر چلتا ہے اس کا اخلاص کیسا ہوتا ہے, اور خدا اخلاص کی بنیاد پر ہی برکت دیتا ہے. مصطفیٰ چمران اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ پروردگار میں تیرا احسان مند ہوں کہ میرے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں نے آگے بڑھ کے اپنے نام سے مشہور کر دیا. توجہ کیجیے گا, میں تیرا احسان مند ہوں کیوں احسان مند ہوں؟ اس لیے کہ ان کے اس کام کے کرنے کے نتیجے میں لوگوں کی نگاہوں نے ان کام کو کرنے والوں کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا، میری شخصیت چھپی رہ گئی، میرے اخلاص کو تو نے محفوظ کر لیا، میرے اخلاص کو تو نے محفوظ کر لیا، میں نے تیری خاطر کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا لوگوں میں میرے نام سے آئے۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے، چونکہ کام ایسے تھے عزیزوں، بعض لوگوں نے اپنے نام سے مشہور کیے، جب مشہور ہو گئے تو بھی لوگوں نے کہا اچھا ان کا کام ہے، پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا۔ مصطفی جمران نے کہا خدایا کیا تیرے لیے تھا، تیرا شکر گزار ہوں کہ میرے خلوص کو تو نے باقی رکھا۔ عزیز جب ایسے اخلاص کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر حزب اللہ جیسی جماعت وجود میں آتی ہے کہ جو آج بلا شک تشیع کا افتخار ہے، بلا شک تشیع کا افتخار ہے۔ مصطفی جمران کی یاد ہے یہ حزب اللہ اور اس کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے آج تشیع کے چہرے کو مزید روشن کیا ہے۔ عزیز درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس یہ اخلاص عمل ہے کہ جس کو خداوند عالم قبول فرماتا ہے، بالاخلاص ترفع الیا عمل، اخلاص کے ذریعے سے عمل پرواز حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ائمہ اطہار کو خداوند عالم نے اخلاص کا سر چشمہ قرار دیا۔ اب اگر اخلاص کی گفتگو ہوگی اور اہل بیت علیہ السلام میں دیکھا جائے گا تو ہر امام ہی مخلص ہے، مگر امام علی علیہ السلام کا اخلاص اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ جب اخلاص کی گفتگو ہوگی، اب کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، یقیناً سنی ہوئی باتیں آپ سب کی، فقط تذکرتاً عرض کرتا چلوں، یعنی اگر امام علی علیہ السلام کے اخلاص پر نگاہ کی جائے تو کون کون سی بات ہے جس کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں، ایک دو مثالیں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں۔ امام علی علیہ السلام نے بظاہر ایک سادہ سا عمل انجام دیا مگر اخلاص تھا۔ کون سا عمل؟ اس عمل کے اخلاص کی وجہ سے خداوند عالم نے آسمان پر جبرائیل و میکائیل کے درمیان مباحات کیا تھا، فخر کیا تھا۔ عزیزوں کون سی منزل ہے وہ؟ جب معراج کی رات آئی، خداوند معذرت شب ہجرت آئی، خداوند عالم نے رسول سے ہجرت کا کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف چلے جائیے، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائیے۔ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام سے بیان کیا، علی خداوند عالم نے مجھے امر فرمایا ہے کہ میں مکے سے مدینہ کی طرف چلا جاؤں۔ امام علی نے کہا ٹھیک ہے، کہا لیکن علی ساتھ میں امر یہ ہے کہ میرا بستر خالی نہ رہے، بستر خالی نہ رہے، میرے بستر پر سونا ہوگا تاکہ جو دشمن ہیں انہیں یہ احساس رہے، مغالتا رہے کہ یہاں رسول موجود ہیں، اور جب وہ آئیں تو پھر رسول کی جان بچ سکے۔ اب یہ میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں، وہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں کہ جس پہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کی بات بھی ہے۔ امام نے الفاظ ایسے ادا کیے کہ اے اللہ کے رسول، کیا میری سو جانے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا بچے گی۔ اللہ کے رسول کی اس بات پر امام علی مسکرائے، کہا بس میں رسول پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزوں اس چیز کو چونکہ اوپر عالم ملکوت میں بیان کیا گیا، اب جب امام علی علیہ السلام سوئے اور رسول اللہ نکل گئے، رسول اللہ کی جان بچی، اس عمل کو خداوند عالم نے آسمان پر فرشتوں کے سامنے دیکھا، فرشتوں کو دکھایا، جبرائیل کو میکائل کو ایک جگہ بلایا، جمع کیا، کہا جبرائیل و میکائل میں نے تم دونوں کے درمیان کسی ایک کی عمر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، توجہ کیجئے گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کی عمر کو بڑھا کر دوسرے کو دوں، لیکن اس کے لیے تم دونوں میں سے کسی کو قربانی دینی پڑے گی۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر کو دوسرے کو دینے پہ تیار ہو جائے؟ عزیزوں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، روایت ہے، جبرائیل و میکائیل کے درمیان، حالانکہ مقرب فرشتے ہیں خداوند عالم کے، مقرب فرشتے ہیں جناب جبرائیل و میکائیل، لیکن روایت بیان کرتی ہے کہ جبرائیل اور جناب میکائیل میں سے کوئی طے نہیں کر پایا کہ ہم دونوں میں سے کون کس پر قربان ہوگا۔ خداوند عالم نے ان دونوں فرشتوں کو وحی کی کہ دیکھو جاؤ، تم آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، زمین پر جاؤ، وہاں محمد مصطفیٰ کا بھائی اپنی زندگی کو اپنے بھائی کا قربان کر چکا ہے۔ یہاں پر وہ آیت نازل ہوئی، چونکہ اخلاص علی کے اندر آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ کر خدا کی رضا کو خرید لیا کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ علی علیہ مرتضیٰ کا اخلاص ہے، علی مرتضیٰ کے اخلاص کی دوسری دلیل، دوسری پہچان، وہ خندق کے اندر امام علیہ السلام کی ضربت، جو مشہور ہے قول، کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی مرتضی کی ایک ضربت میدان خندق کے اندر، جنگ خندق کے اندر، افضل ہے عبادت ثقلین سے. ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت، جن و انس کی عبادت سے زیادہ فوقیت فضیلت رکھتی ہے علی کی ایک ضربت. کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے، خداوند عالم اخلاص کو قبول کرتا ہے. خداوند عالم نے ہمیں یہ درس آئمہ کے ذریعے سے دیا کہ دیکھو عبادت کرو، فاعبدوہو، اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیا گیا مگر اخلاص کے ذریعے سے. مخلصین لہ الدین، اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، اپنے کاموں میں کسی کو شریک نہ کرو سوائے خداوند عالم کی نیت کے، کوئی نیت نہ رکھو، کسی کو اپنی اطاعت میں نہ لاؤ. عزیزوں ہمارے لیے پیغامات ہیں آئمہ کے. عمر ابن عبدود والا واقعہ ذہنوں میں ہے آپ کے، بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جب عمر ابن عبدود کو امام علی نے زیر کیا، میں اخلاص کی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ان دو دنوں میں اب نتیجہ لینا ہے کہ آج کی مجلس کا جتنا ٹائم بچا اور کل کی مجلس، کیونکہ ہمیں اسی اخلاص کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں جانا ہے. عمر ابن عبدود کو جب زیر کر لیا، پہلوان تھا، بڑے بڑے لوگ کپ کپا رہے تھے اس کے سامنے جاتے ہوئے، کسی میں جانے کی ہمت نہیں تھی. علی مرتضیٰ جوان تھے، اس کے مقابلے میں گئے، اور جب اس کے مقابلے میں گیا اس کو زیر کر لیا. اب جب زیر ہو گیا، اب جو لشکر اسلام تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کب اس کی گردن اڑتی ہے، ان کی سانسیں بحال ہوتی ہیں، لیکن امام علی مرتضیٰ نے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کو چھوڑا اور اس کے پاس سے اٹھ گئے، چہل قدمی کرنے لگے. لوگ حیران ہو گئے کہ علی نے کیا کیا. عمر ابن عبدود جیسا شخص کہ جس کو زیر کرنا آسان نہیں تھا، اس کو زیر کر لیا، زیر کرنے کے بعد اس کے اوپر سے اٹھ گئے. اب لوگوں کو دوبارہ خوف لاحق ہوا، ایسا نہ ہو یہ پلٹ کر حملہ کر دے. علی مرتضیٰ وہاں چہل قدمی کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کی، اور پھر دوبارہ زیر کیا، اور پھر اس کا سر کو تن سے جدا کر دیا. اب جب علی مرتضیٰ اس کا سر لے کر آئے تو لوگوں نے پوچھا، علی آپ کے اس کام کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، دشمن کو زیر کر لیا، زیر کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا. کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا، چاہتا تھا کہ تلوار چلا کر اس کے سر کو تن سے جدا کروں، تو اس نے میرے ساتھ جسارت کی، اس نے اپنے لعاب دہن کو میری طرف اچھالا. اب جب اس نے جسارت کی، اس کی جسارت سے میرے اوپر غضب کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی. اب جب میرے اوپر غضب کی کیفیت طاری ہوئی، اس عالم میں اگر میں تلوار چلاتا تو میری تلوار اپنے غضب کی وجہ سے ہوتی، نہ کہ خدا کی رضا کی وجہ سے. لیکن علی مرتضیٰ اپنے غضب کی پیروی کرنے والا نہیں، خدا کی رضا کی پیروی کرنے والا. اس لیے میں نے اس دشمن کو اس وقت چھوڑا. عزیزوں یہ سارے واقعات کس لیے ہیں؟ کہ ہم علی مرتضیٰ سے ان چیزوں کو سیکھیں کہ اگر ہمارا امام ایسا ہے تو ماموم کو کیسا ہونا چاہیے. ماموم اور مقتدی کہتے ہی اس کو ہیں جو امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. امام جماعت کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو امام جماعت کرتا ہے پیچھے کھڑے ہوئے ویسے ہی عمل انجام دیتے ہیں، اور اگر امام جماعت کی پیروی نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. مثلا امام جماعت اگر قیام کے لیے کھڑا ہو جائے اور کوئی شخص قیام کے لیے کھڑا نہ ہو، یا امام جماعت رکوع میں جائے اور کوئی شخص رکوع میں نہ جائے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح امام اگر ہدایت کا امام کھڑا ہو، پیغام دے رہا ہو، تو جب تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی اس کی ہدایت سے استفادہ نہیں کیا جا سکے گا. اماموں کی پیروی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اخلاص آنا چاہیے. اب اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں ہمارے درمیان اخلاص ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اخلاص کے لیے کرتے ہیں، کیسے پہچانیں؟ خداوند عالم اخلاص کے بغیر قبول کرنے والا نہیں ہے عزیزوں، بہت واضح سی بات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش مت رکھیے گا. خدا فقط اخلاص والے عمل کو قبول کرتا ہے. جتنا انسان اخلاص سے عمل کرے گا خدا قبول کرے گا. پہچان کیا ہے؟ اخلاص کیسے پہچانے؟ ایک تو یہ میں نے تعریف امام کی بیان کی کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے کاموں پر کسی کی تعریف و تمجید کے منتظر نہ بنو. یعنی کسی اپنے کام کو اس لیے انجام نہ دو کہ دوسرا تعریف کرے، دوسرے کی تعریف تمہارے کام کے لیے نہیں، اپنے کام کو اللہ کی خاطر انجام دو. اب اس کو اگر سمجھنا ہو دوبارہ اہل بیت کی طرف آئیں گے، کیونکہ جتنی خوبیاں ہیں وہ اہل بیت کے اندر ہی ہیں. خوبیاں سوائے اہل بیت کے، صفات اخلاقی سوائے اہل بیت کے کہیں سے سمجھی نہیں جا سکتی، یا جو خوبیاں قرآن نے بیان کی ان کی تفسیر سوائے اہل بیت کے کہیں سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اب اپنے کاموں کو فقط خدا کی خاطر انجام دینے کی ایک مثال اہل بیت سے لے لیں، وہ ذہن میں مثال ہوگی آپ کے. کہ جب جناب حسنین بیمار ہوئے, جناب حسنین بیمار ہوئے تو جناب رسول خدا نے فرمایا جناب زہرا سے کہ اگر چاہتی ہو تمہارے بچوں کو خدا شفا یاب کرے تو نظر مان لو. اب نظر کس چیز کی مانو؟ اس عمل کی جو خدا کی بارگاہ میں انتہائی مخلصانہ طور پر انجام دیا جاتا ہے. روزے کی نیت کرو. جناب زہرا نے نیت کی اور اس کے بعد جناب حسنین کو شفا ملی. اب جب شفا ملی تو روزہ رکھا گیا, تین دن کے روزے تھے. تیزی سے آگے بڑھ جاؤں, روزے رکھے گئے. اس کے بعد شام کا افطار کا وقت آیا تو اب یہ اہل بیت, اس میں کون کون شامل ہیں؟ جناب زہرا شامل ہیں, مولا متقیان شامل ہیں, جناب حسنین شامل ہیں اور گھر کی خادمہ جناب فضہ شامل ہیں. اب جب افطار کا وقت آیا, دق الباب ہوا, دق الباب ہوا, دیکھا گیا ایک مسکین آیا ہے. جناب زہرا نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دی. جب جناب زہرا کی سامنے کی روٹی گئی تو باقی تمام افراد نے بھی اپنے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر دے دی گئیں. ان تمام افراد نے پانی سے افطار کیا. اگلا دن آیا, پھر روزہ رکھا گیا, پھر دوبارہ اسی طرح افطار کا وقت آیا. جب افطار کے وقت بیٹھے دوبارہ دق الباب ہوا. اگر مسکین پہلے آیا تھا, اب یتیم آیا تھا, اس یتیم کو بھی اٹھا کے روٹیاں دے دی گئیں. تیسرے دن بھی اسی طرح ماجرا ہوا عزیزوں, اور اس کے بعد ایک اسیر آیا, اس کو روٹیاں دے دی گئیں. اہل بیت علیہ السلام کے ہستیوں نے پانی سے اپنا روزہ افطار کیا. انہوں نے عزیزوں یہ عمل انجام دیا تھا خدا کی خاطر, مگر خداوند عالم نے ان کے اخلاص کو قرآن کریم میں سورہ دہر کی آیات میں نازل کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اہل بیت کس اخلاص سے کاموں کو انجام دیتے ہیں. ان اہل بیت نے خدا کی خاطر کیا تھا, خدا نے قرآن میں اس کو منعکس کر دیا. کس آیت کے ذریعے سے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ دیکھو ہم اہل بیت نے تمہیں جو اطعام کیا ہے, یہ اطعام لوجہ اللہ کیا ہے, فقط خدا کی خاطر کیا ہے. لا نرید منکم جزاء, تم سے اس پر کوئی جزا نہیں مانتے, نہ ہی تمہارے شکریہ کے منتظر ہیں. اہل بیت نے کام کیا تھا خاموشی سے, تنہائی میں اپنے گھر میں. خدا نے اس اخلاص کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا. جب جب قرآن کریم پڑھا جائے گا اور اس میں سورہ دہر کی تلاوت کی جائے گی, جب جب اہل بیت کے اس مخلصانہ عمل کی تعریف کی جائے گی. بس یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اخلاص سے. اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی پہچان یہ, انسان خداوند عالم کی خاطر کرے. ایک پہچان اور دوں, زحمت تمام کروں. عزیزو حدیث قدسی ہے کہ من اخلص للہ اربعین صباحا, جو شخص بھی 40 دن خدا کی مخلصی اخلاص کے ساتھ خدا کے کاموں کو, عبادت کو انجام دے, خدا اس کا نتیجہ دنیا میں دیتا ہے. اخلاص کا نتیجہ آخرت میں تو اپنی جگہ ہے, اخلاص کا نتیجہ دنیا میں خدا دیتا ہے. من اخلص للہ اربعین صباحا, کیا کرتا ہے خدا؟ جرت ینابیع الحکمت فی قلبی علی قلبی. خداوند عالم اس اخلاص کی بدولت اس کے دل سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. جس نے خداوند عالم کی خاطر 40 دن فقط, 40 دن خدا کی خاطر اخلاص سے عبادت کی ہو, اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جرت ینابیع الحکمہ, ایک چشمہ نہیں, حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. عزیزوں ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل سے کتنی حکمت کے چشمے پھوٹے ہیں. خداوند عالم نے بیان کیا یہ نتیجہ ہے اخلاص کا, اخلاص کا نتیجہ خداوند عالم دنیا میں دیتا ہے. یہ پیغام ہے خدا کا, دیکھو اپنے کاموں کو خدا کی خاطر کرو. اگر خدا کی خاطر کرو گے تو خداوند عالم جو جزا دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا. بعض اوقات انسان اپنے اعمال کو, اپنے مناسک کو, اپنی عبادت کو عزیزوں ریاکاری میں صرف کر دیتا ہے. ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے, شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک ہے. خدا کی توحید عبادی کے اندر یہ شرک آتا ہے, یہ مشکل آتی ہے. عزیزان محترم, بس خداوند عالم نے کہا اپنے کاموں کو اخلاص سے کرو. خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم اپنے کاموں کو اخلاص سے کرو گے خدا حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. اگر ہمارے دل سے اب تک حکمت کی بات نہیں نکلی, شاید ہمارے اخلاص میں کمی ہے. یہ فرض عزا ہمیں اخلاص تک پہنچا سکتا ہے. ہم کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے ہم بہت سے کاموں کو اخلاص کے ساتھ انجام نہ دے سکے ہوں, مگر ایک عمل ہے جو ہم پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ جب ہم اس فرش پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں, ہمارا یہ آنسو مخلصانہ ہوتا ہے, ہمارا یہ آنسو بہت مخلصانہ ہوتا ہے. عزیزوں یہ جو مخلصانہ آنسو ہے جو امام حسین کی یاد میں آنکھوں سے گرتا ہے, اس آنسو کو معمولی مت سمجھیے. یہ آنسو انسان کے قلب پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانے کے لیے بہت اہم ہے. اس آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے. خدا و عالم کی بارگاہ میں شاید ہم بہت سے اعمال اخلاص کے ساتھ نہ کر پائے ہوں, مگر یہ آنسو مخلصانہ ہے, ہمیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارا یہ آنسو کب نکلتا ہے عزیزوں؟ آنسو اس وقت نکلتا ہے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے, جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے تو آنسو نکلتا ہے. ہمارا اور آپ کا کیسا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ تکلیف حسین کو ہی آنسو ہمیں نکلتے ہیں, تکلیف حسین نے برداشت کی, روتے ہم ہیں. یہ ہمارا تعلق ہے. یہ کون سا تعلق ہے جس کو میں اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, قلبی لقلبکم سلم. حسین میرا دل تو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس مصیبت کو آپ نے محسوس کیا میں کچھ حد تک ہی صحیح اس مصیبت کو محسوس کرتا ہوں, اس لیے تو آنسو بہاتا ہوں. عزیز نفقت ہمارا تعلق ہے, بلکہ ہم اس احساس کو اپنے احساس کے اوپر غلبہ دیتے ہیں. کب؟ جب کسی ماں کا جوان بیٹا مر جاتا ہے, لیکن وہ ماں اپنے جوان کے بدلے کہتی ہے ہائے علی اکبر. اسی امام بارگاہ سے ہم نے جنازے اٹھتے دیکھے نا شہدا کے, یہی اسی مسجد سے شہدا کے جنازے اٹھے, جوانوں کے جنازے اٹھے, مگر ماتم کس کا ہوا؟ علی اکبر کا ہوا. اسی امام بارگاہ سے ہم نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے لوگوں کا, لیکن ماتم کس کا ہوا؟ حسین کا ہوا. ہمارے اس احساس کے اوپر یہ احساس غالب ہے. یہ آنسو بہت قیمتی ہے عزیزوں. ہمارے پاس شاید کوئی مخلصانہ عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نہ ہو, لیکن یہ آنسو مخلصانہ ہے, اس آنسو کی قدر کرنی چاہیے. بس عزیزوں, خدا مند عالم ان آنسوؤں کی وجہ سے ہمیں شاید خالص کر کے امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. اخلاص کی اہمیت ہے. انہی اخلاص کے ذریعے سے خدا مند عالم چاہتا ہے کہ ہمارا آپ آگے بڑھیں. پہچان اخلاص کی کیا تھی؟ کہ اگر مخلص ہو گئے خدا کی بارگاہ میں تو خدا حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. آج سے کوشش کریں, خدا مند عالم سے طلب کریں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں کسی چیز کے لیے کوئی قید نہیں ہے, تو نے راستہ دکھایا, تو اعمال قبول کرنے والا ہے, اعمال کو مانگا ہے, اعمال مخلصانہ کرنے کی توفیق دے. ہر طرح کی فکر اور سوچ سے ہمیں پاک کر دے. ہم کسی کے لیے عمل انجام نہ دیں, فقط تیرے اور تیرے اولیاء کے لیے کام انجام دیں. اور عزیزوں, اس چیز کو جب دیکھنا ہو تو ائمہ اطہار کی زندگی کے بعد اولیاء کرام مجتہدین بزرگ علماء کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. وہ آیت اللہ بروجردی جن کا میں نے تذکرہ کیا, اپنی آخری زندگی میں بہت پریشان رہتے تھے, مجتہد تھے, حوض علمیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے, جنہوں نے اس زمانے میں مساجد بنائی, مدرسوں کا حیا کیا. ساتھ رہنے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کہا مجھے محسوس ہوتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے, میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو لوگوں نے کہا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں گھبراتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جاؤں. عزیز عام انسان کا جملہ نہیں ہے, مجتہد تقلید ہے. میں بیان کر دوں, تقلید جس کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں, صاحب ہدایت بنتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا تھا, علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا لے تو تمہارے لیے اس ایک شخص کی ہدایت کرنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ یہ سورج چمکتا ہے, یہ پوری کائنات سے بہتر ہے. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. آیت اللہ بروجردی سے لوگوں نے کہا آپ کی وجہ سے لوگ ہدایت پر آئے, عمل کرتے ہیں, آپ کی تقلید ہوتی ہے, آپ نے مساجد بنوائی, آپ نے امام بارگاہیں بنوائی, آپ نے محفل عزا برپا کی. کہا بات صحیح ہے, لیکن خدا وند عالم نے یہ بھی تو کہا ہے کہ خلص العمل, اپنے عمل کو خالص کرو. جو آخرت میں حساب کرنے والا ہے بہت دقیق ہے, بہت باریک بینی سے دیکھنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی باریک بینی سے دیکھے تو میرے عمل میں اخلاص نظر نہ آئے, میں اس لیے ڈرتا ہوں. ایک مجتہد کا قول ہے عزیز. پر اخلاص ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے بزرگ علماء اور شخصیات بھی خدا وند عالم کی بارگاہ میں اپنے عمل کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے, پتہ نہیں ہمارا عمل خدا قبول کرے نہ کرے. عزیز, اسی چیز کو امام علی نے بھی اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. کسی شخص نے پوچھا, مولا آپ اتنا صدقہ دیتے ہیں, اتنی خیرات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے گا, آپ دیکھیے مولا کے یقین کو مولا کی منزل تک سمجھیے گا, ہم بہت سی چیزوں کو شاید نہ سمجھ پائیں, فقط نقل قول ہے. مولا نے کہا جس وقت مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ میرے کسی صدقے کو خدا نے اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا, اس کے بعد میں صدقہ دینا شاید چھوڑ دوں. مجھے یقین جب حاصل ہو جائے گا, یعنی میں عمل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے خدا وند عالم کی جانب سے یہ اعلان ہو کہ تمہارے عمل کو خدا نے قبول کیا. اب جب امام علی علیہ السلام نے آخری وقت میں کہا فزت ورب الکعبہ, یہ اس بات کی طرف دلیل دی کہ علی کے اخلاص کو خدا نے قبول کر لیا. وہ علی جو زندگی بھر مخلص رہے, انہوں نے اپنی زندگی کو آخری وقت میں دیکھا. بس عزیزوں آپ کی زحمت کو تمام کروں, جب مخلصین کا نام آئے گا, جب اخلاص کی بات آئے گی تو کربلا جگمگاتی ہوئی نظر آئے گی. جو اہل معرفت اہل اخلاص کربلا میں جمع ہوئے ایسے افراد عزیزوں کبھی بھی جمع نہیں ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی کو بیان کیا تھا, جو اصحاب مجھ کو ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. ایسے اصحاب جو اخلاص میں اپنی مثال آپ ہیں. ایک صحابی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے عزیز, مخلص تھے, کم تھے مگر مخلص تھے, آئمہ کی ہستیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آنے والے تھے. ان کے اخلاص کی دلیلیں کیا ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور سب کو جمع کرتے ہیں, جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اے میرے اصحاب, تم سے بہتر اصحاب کا مجھے علم نہیں ہے, یعنی تم سے بہتر اصحاب میں نے نہیں پائے, تم سب سے بہتر اصحاب ہو, لیکن یہ دشمن ہے نا اس کو فقط حسین سے سروکار ہے, تم سب جاؤ اپنی جانوں کو بچاؤ, انہوں فقط حسین سے سروکار ہے, میں تم سب کو جانے کی اجازت دیتا ہوں, تم سب کے اوپر سے اپنی بیعت کو ہٹاتا ہوں. عزیز اصحاب امام حسین نے کہا مولا ہم جانے والے نہیں, مخلص ہیں ولایت کے ساتھ. امام حسین نے پھر عزیزوں حجت تمام کرنے کے لیے چراغ بجھایا. چراغ کیوں بجھایا؟ اس کی حکمت ہے. امام نے چراغ اس لیے بجھایا اور اس کو بیان بھی کیا کہ دیکھو اگر جاتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم جائیں گے تو حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑے گی, ہمارے اوپر حسین کی نگاہ پڑے گی, تمہیں شرم آ رہی ہے, چراغ بجھا دیتا ہوں, اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ. عزیزوں یہاں پہ اصحاب کے جملے ہیں. یہاں پہ اصحاب نے کہا مولا جن کے دلوں میں آپ کی محبت کا چراغ جل رہا ہو وہ آپ کو اس بجھے ہوئے چراغ کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اصحاب نے عجیب عجیب جملے بیان کیے. کسی نے کھڑے ہو کے کہا اے ابا عبد اللہ ایک زندگی کی کیا حیثیت ہے, خدا ہزار زندگیاں بھی اگر ایک کے بعد ایک عطا کرے گا تو ان کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا اے امام حسین اگر خدا وند عالم مجھے اس حال میں موت دے کہ میں مارا جاؤں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر 70 مرتبہ مجھے زندگی دی جائے, ہر مرتبہ یہی عمل دہرایا جائے تو میں آپ کا در چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں. جو خدا کے لیے مخلص تھے مخلص تھے, خدا نے ان کو ایسے مخلص افراد عطا کیے. عجیب اصحاب امام حسین کے عزیز, مخلصین کا ایک لشکر ہے, کم ہے مگر مخلصین کا ہے. یہ مخلصین 72 ہیں مگر وہ پیغام چھوڑ گئے کہ آج دنیا کا ہر عزت مند انسان, ہر باشرف انسان, ہر مخلص انسان آتا ہے انہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, اے اولیاء خدا تم پر سلام, اے خدا کے برگزیدہ افراد تم پر سلام ہو, کتنے مخلص سے تم حسین کے ساتھ. عزیز امام حسین علیہ السلام نے تاریخ بیان کرتی ہے امام حسین نے حتیٰ یہ تک کہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہوں, تمہارے درجات کا ضامن ہوں, اس وجہ سے بھی مت رکنا کہ ہم حسین پر قربان ہو کے خدا کے نزدیک مقام پائیں گے, تمہارا مقام محفوظ ہے عند اللہ, میں ضامن ہوں, جاؤ چلے جاؤ. نہیں گئے. کیسے صحابی تھے امام حسین کے, مخلص صحابی تھے. لیکن جب ان اہل وفا میں اہل اخلاص میں اگر کسی کا نام سر فہرست پہ آئے گا تو وہ عباس علمدار. ہر شہید ہونے والا مخلص تھا, فداکار تھا, با وفا تھا. عزیزوں کیسے کیسے با وفا ہیں, میں فقط عباس علمدار کی طرف آنے سے پہلے اس با وفا ایک صحابی کا تذکرہ کروں جس نے حالت نماز میں امام کا دفاع کیا تھا. جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے ایک شخص امام کے آگے آ کے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تھا. اب سوچیے گا کتنے تیر چلے ہوں گے, کیونکہ امام سردار لشکر ہیں, اگر امام کو شہید کر دیا گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی, کتنے تیر مارے گئے ہوں گے. بعض روایتوں میں ہے 30 تیر ہیں جو اس محافظ حسین نے اپنے جسم پر لیے. عزیزوں ایک تیر کافی ہوتا ہے انسان کے لیے, 30 تیر اس امام حسین کے محافظ نے اپنے بدن پہ لیے, عبداللہ ابن سعید نے. اور جب امام حسین کی نماز ختم ہوتی ہے, میں وفا کو بیان کر رہا ہوں, اخلاص کو بیان کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں اخلاص, جب امام کی نماز ختم ہوئی ادھر عبداللہ ابن سعید زمین پر گرے. اب جب زمین پر گرے امام حسین نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا, عجیب جملہ ہے، عبداللہ ابن سعید نے امام سے کہا کہ اوفیتو یمنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا میں نے وفا کی آپ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، عبداللہ یہ کیسا جملہ ہے، تیرے جسم میں تیروں کی گنجائش نہیں بچی، تیرے جسم کا خون کا ایک قطرہ چلا گیا، اب بھی کہتا ہے وفیتو، کیا میں نے وفا کی ہے؟ پیغام ہے عبداللہ کا کہ دیکھو امامت کی خاطر اپنی پرواہ نہ کرنا، اپنے عمل میں مطمئن نہ ہونا جب تک امام تمہیں رضایت نہ دے دے. اب حسین کی رضایت سنیں گے، کیا ہے حسین کی رضایت؟ عبداللہ سے امام نے کہا اے عبداللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور جس طرح تو اس نماز میں میرے آگے کھڑا ہوا تھا، اے عبداللہ جنت میں میں اس حالت میں جاؤں گا، تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا. اجر کو مانا ہوا اخلاص کا نتیجہ دیکھا آپ نے، امامت کی خاطر جو مخلص ہو اس کا مقام دیکھا. امام کہتے ہیں جنت میں جاؤں گا تے وہ آگے آگے چل رہا ہوگا. بس عزیزوں اگر اخلاص کی منزل پہ عبداللہ اتنے زیادہ اخلاص پر فائز ہے تو عباس کا کیا مقام ہوگا، جس عباس کو علی مرتضی نے دعاؤں میں مانگا ہو. عزیزوں مصیبت کی راتیں ہیں نا، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اور مجھے بیان کرنے کی شاید بہت زیادہ حاجت نہ ہو. عباس پتہ ہے کون ہے؟ عباس وہ ہیں جس پر جب عباس ودا کر کے گئے ہیں تو اہل احرم نے گریہ شروع کر دیا تھا. عباس پہ رونے کے لیے بہت زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں ہے، فقط زینب کی چادر کو ذہن میں لائیے، عباس پہ رو لیجیے. عباس پہ رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو ذہن میں لائیے، عباس پہ رو لیجیے. سکینہ کے جلے دامن کو ذہن میں رکھیے، عباس پہ رونا آئے گا. دامن سکینہ کا جلا ہے، رونا عباس پہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ عباس ہی تو محافظ حرم تھے. اجرکم اللہ، عباس کون ہے؟ علی مرتضی کی دعاؤں کا نتیجہ. علی نے کس دن کے لیے مانگا عباس کو؟ کربلا کے لیے مانگا. اللہ اکبر، علمدار وفا ہیں، انتہائی اخلاص کے ساتھ امام کی اطاعت کرنے والے ہستی کا نام ہے عباس علمدار. عزیزوں وہ وقت آتا ہے کہ حضرت عباس جب تمام افراد جا چکے ہوتے ہیں مولا کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین کہتے ہیں انت صاحب اللوائی، عباس میرے پرچم کے علمدار ہو، میرے لشکر کے علم بردار ہو. عباس حسرت سے ایک آہ بھرتے ہیں، کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ یعنی اب نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے، نہ اون محمد ہے، کوئی بھی تو نہیں بچا، میں اب کس کا علم بردار ہوں؟ عزیز حضرت عباس ابھی امام حسین سے کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں بچوں کی صدائے التش آتی ہے، التش التش، بچوں کی صدائے التش سن کر حضرت عباس کو گویا ایک موقع مل جاتا ہے، کہتے ہیں مولا یہ بچوں کی صدائے التش مجھ سے سنی نہیں جاتی. امام کہتے ہیں ہاں بھائی جائیے ذرا بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دیجئے. اللہ اکبر، علمدار کربلا آتے ہیں، سکینہ سے مشق لیتے ہیں. اب جب سکینہ سے مشق لیتے ہیں عزیز و دل کہتا ہے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوگا، بچوں میرا چچا جا رہا ہے، سکینہ کو بڑا ماں ہے اپنے چچا کے اوپر. ارے شیر خدا کا شیر ہے یہ، اس نے اپنی شجاعت کے جوہر دادا کے سامنے صفین میں دکھائے تھے، دادا نے اسے دعاؤں میں مانگا تھا. اللہ اکبر، جب مشک سکینہ لے کر یہ شیر خدا کا شیر چلا، کسی میں جرت نہ تھی کہ علمدار کے سامنے آ کر ٹھہرتا. وہ وقت بھی آیا کہ علمدار کربلا نے اپنی سواری کو دریا میں ڈال دیا، سواری سے اترے، پانی سے مشک کو بھرا اور چلو میں پانی لیا، دوبارہ واپس پانی کو پھینک دیا. عزیزوں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت عباس نے یہ کام کیا، چلو میں پانی لے کر واپس دریا کی طرف پلٹا دیا، شاید اس کی مراد یہ ہو, اس کی وجہ یہ ہو کہ جب عباس علمدار نے چلو میں پانی لیا ہو اور پانی واپس پھینکا ہو تو سکینہ کے سوکھے لب ان کو یاد آ گئے ہو, شاید مولا کی خشک گلے کی طرف توجہ گئی ہو کہ کیسے ممکن ہے میں جن کا غلام ہوں وہ تو پیاسے رہ جائیں اور میں پانی پی لوں. مگر بعض علماء نے ایک اور اس کی تعبیر کی ہے, کہا عباس نے جو چلو میں پانی لیا ہے, پانی لے کے دریا کی طرف پلٹا دیا ہے, یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہماری اطاعت امام کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں ہے, ہم اختیار کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنے والے ہیں, ہم کسی مجبوری میں امام کی اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی مجبوری میں وفا نہیں کرتے, اختیار کے ساتھ وفا پر عمل کرتے ہیں. بس عزیزو حضرت عباس مشکیزہ لے کر نکلے, پانی کو خیمے تک پہنچانے کی خواہش ہے, سکینہ منتظر ہے کسی طرح پانی اس میں خیموں تک پہنچ جائے. علمدار آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے, کچھ بھی کرو علمدار کے ہاتھوں پانی نہ جانے پائے. اب سامنے آنے کی تو ہمت نہیں کسی میں, عزیزوں پیچھے سے چھپ کے وار کیا جاتا ہے, علمدار کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے. اور اس بازو کی بڑی اہمیت ہے, امام حسین نے ان بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے بوسا دیا تھا, یہ میرے بھائی کے بازو ہے. اللہ اکبر, دایاں بازو قلم ہوتا ہے مگر عباس کی آس زندہ رہتی ہے کیونکہ مشک میں پانی موجود ہے, بائیں بازو سے مشک کو تھامتے ہیں, سواری کی رفتار بڑھاتے ہیں مگر پھر چھپ کے حملہ ہوتا ہے, بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے, سواری کی رفتار میں کمی نہیں آتی چونکہ مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے. ارے لوگ سمجھ جاتے ہیں عباس کی سواری کی حرکت کی وجہ پانی ہے, مشکیزے کا نشانہ لیا جاتا ہے, مشکیزے کی طرف تیر چلایا جاتا ہے, ارے وہ تیر آ کر مشک سکینہ میں پیوست ہوتا ہے, ادھر پانی بہتا ہے ادھر سواری کا رخ بدل جاتا ہے, ارے اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا, سکینہ سے وعدہ کیا تھا اجرکم علی اللہ. عزیزو اب جب حضرت عباس سواری کا رخ بدلتے ہیں نا تو قوم اشقیا کی طرف پلٹ جاتے ہیں, اے امام حسین پہ رونے والو, عباس پہ رونے والو, ذرا چشم تصور سے دیکھو تو کربلا میں عباس علمدار کربلا ہے, ارے سپاہ حسین کا علمدار تھا, دشمنوں کو کتنا دکھ تھا عباس کے ہونے سے, عباس کے سپاہیوں نے کتنے قاتلوں کو واصل جہنم کیا تھا, کیسے کینے میں ان کا دل وہ اول رہا تھا, اب جب اس علمدار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہوگا مگر بغیر بازوؤں کے پایا ہوگا, کتنے تیر چلے ہوں گے, کتنے نیزے آئے ہوں گے, کتنے گرز مارے گئے ہوں گے, ارے یہی تو علمدار تھا نا, اسی کے سپاہیوں نے جو ہمارے لوگوں کو واصل جہنم کیا. اجرکم علی اللہ, تاریخ میں دو لوگوں کے لیے عجیب جملہ آیا ہے, ایک علی اکبر کے لیے ایک حضرت عباس کے لیے, کیونکہ دونوں کی سواری دشمن کے لشکر کی طرف پلتی ہے, دونوں کے لیے مقتل کی کتابوں نے نقل کیا فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا یا امام سبا, اس جملے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ارے دو لوگ ہیں کربلا کے, علی اکبر و عباس, عباس کے بازو نہیں تھے. عزیزوں وہ وقت آیا عباس نے آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, عباس کی آواز سننی تھی, امام حسین آئے مگر اپنی کمر تھام کر آگے بڑھے, الان انکسر زہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ارے دل کہتا ہے حسین کا یہ جملہ سن کر زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا ہوگا, عباس مجھے آواز یقین آ گیا ان بازوؤں میں رسن بندے گی. عباس مجھے یقین آ گیا میرے سر سے ندا چھنے گی. اجرکم علی اللہ. عباس کا پرسہ دیا ہے, ارے پرسہ دینا ہے ماں کو بھی پرسہ دے, ام البنین کو بھی پرسہ دے جس نے بڑی محبت سے عباس کو کربلا کے لیے پالا تھا. ام البنین کا بڑا احسان ہے عباس نے ایسا بیٹا دیا تھا کربلا کے لیے. ام البنین کی خدمت میں فقط چند جملے. ام البنین بیان کے تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب واقعی کربلا ہو چکا, اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا. ام البنین کا دستور یہ تھا بقی میں بیٹھ جایا کرتی تھی, اپنے ہاتھ سے قبروں کی نشانی بنایا کرتی تھی. کہا کرتی تھی ہاذا قبر حسین, ہاذا قبر عباس, یہ حسین کی قبر ہے, یہ عباس کی قبر ہے, یہ میرے بیٹے جعفر کی قبر ہے. عزیزوں اس کے بعد ام البنین مرثیہ پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ام البنین کا مرثیہ ایسا ہوتا تھا کہ مروان بن حکم جیسا شقی شخص بھی روتا تھا, بیٹھ کر سنتا تھا. عزیزوں اس مرثیہ کے الفاظ کیا ہے؟ ام البنین کہتی ہے لم یدعونی ام البنین, ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی, ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی, آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری. جب تک بے زندہ تھے میرے بیٹے ام البنین تھی میں, اجڑی ہے ایسی کوکھ کہ اب کچھ نہیں رہی. اے کاش کوئی آ کے مجھے دیتا یہ خبر, اے کاش کوئی آ کے مجھے دیتا یہ خبر, کیا واقع اندھا, کیا واقع اندھا بے ہاتھ میرا پسر. سیعلم الذین ظلموا ایہ بار اللہ ہمارے وصول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جہاں کے فرش عذاب بچھا, اس فرش عذاب کو بچھانے والوں, اس پہ آنے والے تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا تجھے حضرت عباس کی اطاعت وفا اخلاص کا واسطہ, ہم سب کو وفا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا انتظار اور ان کی خدمت کا شرف عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں فرش عزا بچھا, اس فرش عزا کی حفاظت فرما, مومنوں کی حفاظت فرما, تمام مراجع اعظام کو رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, مولا کی شرف عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.